یا ام حارثہ، ام حارثہ کیسی باتیں کرتی ہوں، اپنے بیٹے کی رضائی پر کس قسم کی باتیں کرتی ہوں، کیا تمہاری سوچ ہے؟ فرمایا کہ انما لجنان کثیرہ وانما لکی الاصحاب الفردوس الاعلى، جنتیں بہت ہیں، جنت کی بہت سی قسمیں، اور تمہارے بیٹے کو اللہ نے جنت فردوس عطا کی. صحیح بخاری ہی میں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں تھے جن کو پیغمبر علیہ السلام نے مہم پر بھیجا جاسوسی کے لیے، دشمن کے درجے میں آ گئے کسی طریقے سے، باقی سب کو شہید کر دیا گیا، ان کو اور ان کے ایک ساتھی کو گرفتار کر لیا اور قید میں ڈال دیا. واقعہ بہت طویل ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. کیا اللہ کے قرب تھا ان کا، کتنی اللہ پر ان سے محبت تھی. پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں، جہادی قافلے میں جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا اور گرفتار ہو گئے اسلام کی خاطر. گرفتار کر کے گھر کی کوٹھی میں ان کو بند کر دیا اور سنگلوں میں جکڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل اور نشانی یہ ہے کہ اس گھر کی ایک عورت کا بیان ہے کہ ماں رہی تو اسیر مثلہ، اس جیسا قیدی میں نے نہیں دیکھا. وہ کہتی ہے کہ انی رہے تو فیت ہی قطف میں رہنا بھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں تازہ انگور کے خوشے ہوتے تھے. وہ موسیٰ بن حدید، حالانکہ وہ سنگلوں میں جھگڑا ہوا ہے اور گھر کی ایک کوٹھی میں بند ہے، تو ماں میں مکہ تم سمر، اور پورے مکہ میں پھل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ کو کتنا پیار تھا کہ اس کوٹھڑی میں اپنے اس بندے کو جنت کے میوے پہنچا لے. آگے چلے، وہ وقت آ گیا جب ان کو سلیب پر لٹکایا گیا، دو رکعت نماز کی اجازت چاہیے، اجازت مل گئی، بڑی ہلکی نماز پڑھی اور کہا کہ اس نماز میں بڑا لطف آ رہا ہے، اس کو اور لمبا کرنا چاہتا تھا، لمبے سجدے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس خیال سے نماز چھوڑنی پڑی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی موت سے ڈرتے ہیں. موت کا ہمیں کوئی ڈر نہیں. جب صلیب پر لٹکا دیا گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سزا موقوف کی گئی. کیوں رو رہے؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان اللہ کی راہ میں، اس ایک جان کو قربان کرنے کا اتنا مزہ آ رہا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ جسم کے ایک ایک بال میں ایک ایک جان ہوتی اور باری باری ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا. قربانی میں لذت بہت ہے، شہادت کی موت میں لذت بہت ہے. جنگ احد کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری کو بلایا اور کہا کہ ان اللہ تکلم اباك کفاح، اے جابر، اللہ نے رات تمہارے باپ سے جو جنگ احد میں شہید ہو گئے ان سے روبرو باتیں کی، سامنے بٹھا کر باتیں کی، اور کہا کہ خواہش ہے مانگو. ایک ہی عرض کی گئی، یا تو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، دوبارہ جہاد کروں اور اپنی جان قربان کر کے دوبارہ میرے پاس نہ مانگوں. یہ ایسی لذت کی جنت کی نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیج معلوم ہوگی کہ جنت سے نکال کے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، دوبارہ جہاد کروں، پھر شہید ہوں اور پھر تیرے پاس پہنچ. تو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے اللہ کے مقرر بندے، عین جب آخری وقت آ گیا، تیر کمان سے نکلنے والا ہے، یہ شیر زبان پر ہے کہ نس تو ابارین اکبر مسلم علا جم بن کان اللہ مسر مدار کفی داد الہ یشا یبارک علا اوصار شرک ممزع، کہ آج میرے خدشے دور ہو گئے، آج میرا خوف نکل گیا، اس لیے کہ میری موت اللہ کے دین پہ آ رہی ہے. کہ آج مومن کا خوف آج ظاہر ہوتا ہے اس یقین کے بعد کہ موت اللہ کے دین پہ آ رہی ہے. عظیم الشان موت، اسلام کی راہ میں آنے والی موت، شہادت کی موت، دل جو ہے وہ دین پر قائم ہے، اللہ کے پیغمبر کی محبت پر قائم ہے، تو آج یہ سارے خدشے دور ہو گئے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، جسم کی کس کروٹ مجھے لٹائیں جیسے چاہے مارے, بوٹی بوٹی کر دے, قیمہ قیمہ کر دے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. سارے ڈر نکل گئے اس لیے کہ میری موت اللہ کے دین پہ آئی. تو مومن کا خدشہ اس وقت دور ہوتا ہے. بڑے بڑے عمل کرنے والے یہ ڈر ساتھ قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو میرے بھائیوں, یہ عمل کی قبولیت اور عمل کی پذیرائی یہ اصل چیز ہے کسی بھی عمل کے بارے میں. گفتگو ہو رہی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عمل کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں, جیسے شرک. آپ بے پناہ عبادتیں کریں, ریاضتیں کریں, اور ایک ذرے کے برابر آپ شرک کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو برباد کرے. آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی بتا رہے اور آپ سے پہلے ہر نبی کو بتا چکی کہ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہاری بھی ساری نیکیاں برباد کر. اس کے بعد آپ کو کون سی دلیل چلے؟ اس طرح بدعت ہے, ایسا عمل جو پیغمبر اسلام کی سنت کے خلاف, اس عمل کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا, عمل برباد ہو جاتے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو. کیا معنی؟ کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے, تمہارے ہر عمل کی اساس اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی. صرف وہ عمل کرو گے جو قرآن میں ہو, جو حدیث میں ہو, تو اعمال کو تحفظ ملے گا, اور اگر اس دائرے سے نکل گئے تو نیکیاں برباد ہو گئے. چاہے وہ پہاڑوں کے برابر ہو, زمین پر ٹیکنے سے آسمان کے کناروں کو چھونے لگے, لیکن اگر وہ اطاعت پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ, آپ کے طریقہ, آپ کے منہج اور آپ کی سنت کے خلاف ہے, تو اس عمل کی کوئی پذیرائی نہیں. تمہاری وہ نیکی رحمت کی بجائے زحمت کا باعث بن جائے. خسر دنیا والآخرہ, ایسے ہی انسانوں کے بارے میں جن کی دنیا بھی خسارے میں جاتی ہے, آخرت بھی خسارے میں جاتی ہے. بےچارے دنیا میں بھی محنتیں کرتے ہیں, مشقتیں کرتے ہیں, اور آخرت میں بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. یہ دونوں نقطے زیر بحث آئے تھے دوپہر کے درس میں. ان اسباب کا ذکر ہو رہا ہے جن اسباب سے اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیاں قبول نہیں کرتا. یہ رزق حرام جو ہے, یہ حرام کی آمیت, یہ حرام کے بخ میں انسان کے پیٹ میں داخل ہو جائے تو نیکیاں برباد ہو جاتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی, نیکیاں قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آ جائے کہ انسان کا سر کھلا ہوا ہے, عرفات کے میدان میں احرام کی دو چادروں میں ملبوس ہے, اور بڑی رقت سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اور فرشتے ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں کہ ملبسوں کا حرام, مطعموں کا حرام, مشربوں کا حرام, فأنّى يستجاب. کیا بندے, تیرا کھانا حرام کا تھا, پینا حرام کا تھا, لباس حرام کا تھا, تیری دعائیں کہاں قبول ہوں, تیری عبادتیں کہاں قبول ہوں؟ رزق حرام سے کوئی نیکی قبول نہیں. سب سے بڑی نیکی شہادت کی موت, سب سے بڑی نیکی. شہید نہ صرف یہ کہ خود بخشا جاتا ہے, بلکہ حدیث میں تھا کہ وہ شفع فی سبعین من اقاربہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اختیار دے گا کہ 70 افراد جو چاہے لے لو, ان کی سفارش کرو, میں قبول کر کے ان کو معاف کر دوں. نہ صرف یہ کہ خود بخشا جاتا ہے, 70 افراد کو بخشواتا ہے. یہ شہید کا مقام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی, خادم خاص, جہاد کا خادم, میدان جہاد میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کر رہا تھا, سواری کی خدمت کر رہا تھا. ایک انجانا تیر آتا ہے اور اس کے بدن میں بے بس ہو جاتا ہے, اور وہیں گرا اور اس کا انتقال ہوتا. صحابہ نے کہا کہ حنین لہ الجنہ, اسے جنت مبارک ہو. نبی علیہ السلام نے یہ سن لیا. میں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ جنت؟ وہ ظاہری علامات موجود ہیں. نبی علیہ السلام کا صحابی ہے, آپ کا خادم ہے, بلکہ جہاد کا خادم, اور میدان جہاد ہی میں گرا, وہیں اس کا انتقال ہوا. علامتیں بہت اچھی ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشملۃ التي اخذها من مغانم خیبر قبل ان يبلغ مقاسمها تشتعل عليه النار. اس نے جنگ خیبر کے مال غنیمت سے ایک چادر اٹھا لی تھی, ہلکی سی چادر بچاری, کوئی اس کی قیمت نہیں تھی, پسند آ گئی اسے, اس نے اٹھا لی یہ سوچ کر کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے, میں بھی اس جہاد میں شریک تھا, میرا بھی اس میں حصہ ہے. بتائے بغیر وہ چادر اٹھا لی. فرمایا تشتعل علیہ نارا, وہ چادر جہنم کی آگ بن کر اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی, وہ جہنم میں پہنچ چکی. یہ بات سننی تھی, ایک صحابی آیا اپنی جیب سے دو تسمے نکالے, شراکان دو تسمے, اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان میں مجھ کو ملے تھے, میں نے رکھ لیے تھے, معمولی چیز ہے, اب آپ اس کو قبول کر لیں, میں واپس کر رہا ہوں. فرمایا کہ لن اقبلہما منک حتی توافی بہما یوم القیامہ, اب قبول نہیں کروں گا, قیامت کے دن لے کر آنا وہی باتیں. کیا حیثیت سوال, صرف دو قسموں کی بات, ایک چادر کی بات, اور شہادت جیسی موت رائے گا نہیں, اور موت بھی کسی عام انسان کی نہیں, وہ پیغمبر اسلام کا خادم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لن یدخل الجنت لحم نبت من حرام, وہ گوشت جو حرام کھا کے بنتا ہے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, اللحم الذی نبت من حرام فالنار اولى به, وہ گوشت جو حرام کھا کے بنتا ہے اس کی مستحق جو ہے وہ جہنم کی آگ. پیغمبر اسلام کی حدیثوں سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ پورا لباس حلال کا ہو, ایک درہم کے بقدر اس میں حرام شامل ہو جائے, جب تک وہ پہنا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی نیکی, کوئی نماز, کوئی سجدہ, کوئی روزہ, کوئی عبادت قبول نہیں کرے. ہم صرف عبادات کو دیکھتے ہیں لیکن عبادات کے ماحول کو نہیں دیکھتے, یہ غور نہیں کرتے کہ عبادات کی قبولیت اور نیکیوں کی قبولیت کی اساس کیا ہے. ایک بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے زبان کا, یہ زبان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے لیکن ہم اس پر کنٹرول نہیں کر پاتے. حالانکہ زبان کا غلط استعمال بھی نیکیوں کو برباد کرتا ہے, اور پیغمبر اسلام کی حدیثوں سے یہ بات حاصل ہے. ہم غیبتیں کر کے خوش ہوتے ہیں, بہتان تراشی کر کے خوش ہوتے ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سود کیا ہے. ان ارب الربا, سب سے بڑا سود. ایک حدیث میں ہے کہ سب سے چھوٹا سود یہ ہے کہ کوئی شخص چوک میں کھڑا ہو کر اپنی والدہ سے نکاح کرے, سب سے چھوٹے سود کا وبال. فرمایا کہ ان ارب الربا استطاعت عمر فی عرض اخی, سب سے بڑا سود یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے اپنے کسی بھائی کی عزت سے کھیلے, اس کی عزت کو روندنے کی کوشش کرے, اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے, یہ سب سے بڑا سود کہ زبان کے استعمال کا. مربع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبریں, دو قبروں کے پاس سے گزرے, فرمایا کہ ان ہمارے یعذبان, ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا, وما یعذبان فی کبیرہ, ان کے عذاب کا سبب بڑا گناہ نہیں, گناہ بھی چھوٹا, گناہ تو کبیرہ ہے لیکن اتنا معمولی گناہ ہے, اتنا آسان کہ بچنا چاہیں تو بہت آسان ہے بچنا. فرمایا کہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ, ایک چغل خور تھا, و اما الاخر, دوسرا, فکان راجستنج من البول, وہ استنجے میں احتیاط نہیں کرتا. پیغمبر اسلام نے اسی گناہ کا, چغلی کا گناہ نکلا. اس کا معنی وہ نیکوکار تھا, نیکیاں کرتا تھا لیکن محض اس کی چغل خوری اس کے لیے کتنے بھیانک عذاب کا سبب بنا. یہ زبان کا استعمال نیکیاں برباد ہوئی. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, وَإِنَّ رَجُلًا لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا شِبْرًا, کہ ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے اور نیک عمل کر کر کے جنت کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بارش کا فاصلہ باقی رہتا ہے, ایک نیکی کرے اور جنت میں داخل ہو. فرمایا کہ ثم يتكلم بكلمه, پھر ایک ہی بات اپنی زبان سے ایسی کہہ ڈالتا ہے کہ تحوی بھی فی نار جہنم 70 خریفا, وہ اس کی ایک ہی بات اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینکیں گے. زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہوگی زبان کے ایک بول سے, زبان کے ایک بول سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو بھائی تھے, ایک نیک تھا ایک بدکار تھا. نیک بھائی بدکار بھائی کو بہت سمجھاتا, بڑا وعظ کرتا, تبلیغ کرتا. ایک دن وہ بدکار بھائی ایسا کام کر بیٹھا کہ نیک کو غصہ آ گیا, اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ واللہ لا یغفر اللہ لک, اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ نے اس وقت کے پیغمبر پر وحی بھیجی, من الذی یتعلی علی, یہ مجھ پہ قسمے کھانے والا کون ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا, اس کو بلاؤ, اس کو کہہ دو کہ انی قد غفرت لہ, اس کو تو میں نے معاف کر دیا, ادخلتہ النار, تم کو میں نے جہنم میں ڈالا. فرمایا کہ کلمہ واحدہ او بکت عقباہ, ایک ہی کلمے نے, زبان کی ایک ہی بول نے اس کی نیکیوں کو برباد کر دیا اور اس کی آخرت کو تباہ کر دیا. تو یہ جو اسباب میں سے ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر سکتا, زبان کا غلط استعمال, یہ غیبت ہے, چغلی ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, لن یدخل الجنۃ من النار, چغل خور انسان جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ وہ نیکیاں کرتا ہو تہجد بھی پڑھتا ہو, اس پر کوئی بحث نہیں. اگر وہ چغلی کرتا ہے اور چغلی اس کا مشن ہے تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی من جملہ اور اسباب کے ہیں جو انسان کے اعمال کو برباد کرتے تھے. ہمارے اعمال بعض اوقات ریاکاری کی اساس پر قائم ہوتی, دلاہیت نہیں ہوتی, ریاکاری, تشہیر کا چرچا, اور یہ خطرناک چیز ہے. ریاکاری آ جائے, اخلاص ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا, سارے اعمال برباد ہو کر رہ جائے. یہ کیسا گناہ بے لذت ہے کہ محض تشہیر اور چرچے کو پسند کرتے ہوئے ہم اپنے اعمال کو ضائع کر دیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من صلى يرائي فقد اشرك, من تصدق يرائي فقد اشرك, من صام يرائي فقد اشرك. دکھاوے کی نماز بھی شرک ہے, دکھاوے کا صدقہ بھی شرک ہے, اور دکھاوے کا روزہ بھی شرک ہے, دکھاوے کا روزہ بھی شرک ہے. یعنی دکھاوے کے عمل کو پیغمبر اسلام نے شرک کرا دیا. یہاں ایک چھوٹی سی بات ضمنی طور پہ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا. شرک اصغر سب سے چھوٹا شرک, ان شرک کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں سب سے چھوٹا شرک ریاکاری کا شرک, سب سے چھوٹا, اس سے چھوٹا کوئی شرک نہیں. اور ریاکاری جو سب سے چھوٹا شرک ہے, اس کی موجودگی میں کوئی عمل باقی نہیں رہتا. دکھاوے کی نماز بھی شرک, دکھاوے کا صدقہ بھی شرک, دکھاوے کے روزے بھی شرک, اور کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اس حال میں کہ بین ایدیہم حسنات, ان کے سامنے نیکیوں کے ڈھیر لگے تھے. یہ ان کے حج ہیں, اور یہ حاجی صاحب کی نمازیں ہیں, اور یہ اس کی عمریں ہیں, یہ اس کی صدقات ہیں, یہ اس کی زکاتیں ہیں, ڈھیر لگے ہوئے, اور بڑے خوش ہیں کہ ہمارے پاس تو نیکیوں کے انبار لگے ہوئے, لیکن ان کا حساب ہی نہیں ہو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل موقف کے حساب سے فارغ ہو کر انہیں ندا کرے گا, انہیں پکارے گا, ایو حل مراؤن, اے ریاکارو, دکھلانے کے لیے نیکیاں کرنے والوں, ادھر کو الہ من راہی ضرور, جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیکیاں کی تھی ان کے پاس چلے, وہاں سے کچھ ملتا ہے تو لے لو, نہیں شاہین جی جہاں میرے من شہ, تمہاری نیکیوں کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ اور کوئی جزا نہیں, نوازے بھی برباد, روزے بھی برباد. یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے, سب سے چھوٹا شرک, جس سے چھوٹا کوئی شرک نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں اور بھائیوں, باقی شرک تو اس سے بڑے ہیں. جب چھوٹے شرک کا یہ معاملہ ہے کہ کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہو رہی, نیکیاں برباد ہو رہی, تو پھر بڑے شرک کی موجودگی میں نیکیاں کہاں محفوظ رہی, جبکہ چھوٹا شرک ساری نیکیوں کو برباد کر, تو بڑے شرک کی موجودگی میں کون سی نیکی باقی رہے گی؟ ہم دھڑلے سے بات شرک کرتے, حالانکہ شریعت نے اس راہ کو بند کی, اس کا سدے بات نہیں. توحید کے معاملے میں دین بڑا غیرت والا دین, اور توحید غیرت سکھاتی ہے. ساری غیرت کا منبع عقیدہ ہے توحید. توحید ختم ہو جائے انسان کی غیرت ختم ہو جائے, اور وہ انسان پھر در در کا محتاج و بھکاری بن جاتا ہے. اس کی عزت نفس اور اس کا شرف انسانیت سب پامال ہو جاتا ہے اس شخص سے, جس کی کئی درگاہیں ہوں, ہر جگہ وہ سلام کرتا ملے, صبح کو کسی کو سلام کر رہے, شام کو کسی کو سلام کر رہے, لاہور میں جائے تو کسی کو سلام, اجمیر میں جائے تو کسی کو سلام, ساری بار میں اور سلام جس کو کر رہا ہے, تو عزت نفس ختم ہو گئی, اس کا شرف انسانیت کا جنازہ نکل گیا. یہ شرک کی شناختیں اور شرک کی برائیاں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ساری نیکیاں برباد ہوئی. ہم پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کو ان راہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے تو شریعت میں چھوٹے اور بڑے شرک کی کوئی تمیز نہیں. نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, جہادی قافلہ تھا, ایک درخت نظر آ گیا. صحابہ کو یاد آیا کہ یہ وہ درخت ہے جس پر ہم جاہلیت کے زمانے میں اپنے اشعار اٹکایا کرتے تھے, اور عقیدہ ہمارا یہ تھا اس پر اشعار اٹکانے سے فتح ملتی. تو نبی علیہ السلام سے کہا کہ اجعل لنا ذات انواد کما لهم ذات انواد یا رسول اللہ, جیسا مشرقین کا یہ درخت ذات انواد ہے ویسا ایک ہمارا بھی بنا لیجیے, ہم بھی اس کو دیکھیں اور اس پر اپنے اشعار اٹکائیں تاکہ ہمیں فتح ملے اور کامیابی ملے. پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قولکم ھذا کما قال بنو اسرائیل لموسی علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لهم آلہ, تمہاری یہ بات ویسی ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جیسا ان کا خدا ہے ویسا ہمارا بھی بنا کر دیں گے. ان دونوں باتیں برابر ہیں. آپ بتائیں کیا برابر ہیں؟ صحابہ کا مطالبہ درخت کا, بنی اسرائیل کے مطالبہ پورے خدا کا تھا, پورے الہ کا تھا. کہاں پورا خدا اور کہاں ایک درخت؟ لیکن شریعت میں چھوٹا شرک اور بڑا شرک شرائط کے لحاظ سے, انجام کے لحاظ سے, انسان کی بربادی کے لحاظ سے اور اعمال کی تباہی کے لحاظ سے سب برابر. آپ کا شرک ایک پہاڑ کے برابر ہو یا باپ کی لوگ کے برابر ہو, پہاڑ کے برابر شرک بھی آپ کے اعمال کو برباد کر دے گا اور باپ کی لوگ کے برابر شرک بھی آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. تو بات اخلاص کی ہو رہی تھی. ہر عمل کی بنیاد اخلاص بنائیے تاکہ عمل محفوظ رہے اور اللہ قبول کرے. دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں آپ کے تقابل کے لیے, مقارنہ کے لیے کہ اخلاص کی کیا خجلتی ہوتی ہے. قیامت کا دن ہے, محشر کا میدان قائم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول من تصار به النار یوم القیامۃ اخلاص. قیامت کے دن جہنم کی آگ جن انسانوں پر سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی وہ تین انسان, تینوں آ گئے اللہ کے دربار میں. اللہ نے ایک سے پوچھا تم نے کیا عمل کیا, جواب دے گا تعلمت القرآن وعلمت, یا اللہ پوری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا, پوری زندگی صرف کر دی دین کی تبلیغ میں, قرآن کو پڑھنے میں, پڑھانے میں, سیکھنے اور سکھانے میں. بڑی عظیم نیکی ہے, بہت عظیم نیکی ہے, اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. دنیا کی کوئی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک سخی انسان صبح کو بیٹھے شام تک اشرفیوں کی بارش کرتا رہے, اور ایک عالم دین ایک دفعہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اللہ کے پیغمبر کی حدیث بیان کر دے, اس کی نیکی اس سے افضل ہے. قرآن کے ساتھ تعلق, قرآن کی دعوت. فرمایا کہ من احسن قول ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین, اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کا داعی ہو اور اللہ کی توحید کی دعوت دیتا رہے. فرمایا کہ ان یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمل النعم قضاء وقضاء, تمہارے لیے تبارک و تعالی ایک شخص کو دین کی ہدایت دے دے تو دنیا کے سارے خانوں سے قیمتی ہے. اس نے پوری زندگی قرآن سیکھا اور سکھایا, جب وہ کہے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ قتل تھا تم تو جھوٹ بول رہے ہو. اللہ فرمائے گا نہیں, فرشتے اس لیے کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہو کہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ نامہ اعمال میں کوئی اجر مرتب نہیں ہوتا, جو نیکی یہ بیان کرتا اس کا کوئی اجر موجود نہیں, اس لیے جھوٹ بول رہے ہو. اللہ فرمائے گا نہیں, ہم جانتے ہیں اس نے عمل کیا تھا, ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے سے, لیکن کس لیے؟ کہ جو قابل قاری ہو, تاکہ لوگ قاری کہیں, حافظ کہیں, علامہ کہیں, مولانا کہیں, یہ الفاظ سننا چاہتے تھے, اس سے خوش ہوتے تھے. دنیا میں علمیت کا چرچا ہو, تشہیر ہو, یہ مقصد. کتنی گھٹیا نیت ہے, جس عمل کے ذریعے تم نے اپنے پروردگار کو منانا تھا, دنیا کو گالی کرنا تھا, اس عمل کو لے کر دنیا داروں کے پیچھے پھرتے تھے کہ لوگ چرچے کریں, لوگ تعریفیں کریں, لوگ القاب سے نوازیں. کتنی بس تمہاری ذہنیت ہے اور کتنی گھٹیا نیت ہے. اس عمل میں ہے اللہ, اے فرشتو اس کو پکڑ لو, الٹا گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو. ایک عالم دین قرآن کی خدمت کرنے والا, قرآن سیکھنے سکھانے والا جہنم کے دار ہے اور سب سے پہلے جا رہا ہے. نیکی موجود ہے, اخلاص مفقود ہے. اخلاص کے بغیر نیکی کیا قدر ضرورت باقی رہے. تم نے کیا دعویٰ کیا؟ جواب دے گا انفقت فی سبیلک، تیری راہ میں مال خرچ کیا تھا. فرشتے کہیں گے کہ لگتا جھوٹ بولتے ہو، کہاں تم نے مال خرچ کیا؟ نہیں مار جو باز ہو تاکہ لوگ سخی کہیں گے، سخاوت کی تشہیر ہو، لوگ کہیں گے واہ کہ ہاتھ میں ثانی پیدا ہو گیا، اور لوگ تعریفیں کریں، دنیا میں چرچے ہوتے پھرے، اخباروں میں فوٹو چھپے. یہ مقصد تھا، اتنی گھٹیا چیز. اس حبوب دین اللہ فرشتوں اس کو الٹا بسمیت کو جانا پڑا. تم نے کیا عمل کیا؟ جواب دے گا قاتل تو فی سبیل کا حقہ قتل تو، تیری راہ میں جہاد کرتا رہا حتیٰ کہ پورا خون بہا کر شہید. ابھی آپ نے سنا کہ 70 افراد کی شفاعت کرنے والا، لیکن اخلاص مفقود تھا. اللہ فرمائے گا ہاں تم نے جہاد کیا، اپنی جان کی قربان کی، پورا خون بھی بہا لیا، لیکن کیوں؟ لیقال شجاع، تاکہ لوگ بہادر کہیں، شجاعت کی دھوم مچے اور داستانیں بنے چھپے، لوگ تمہاری تعریف کریں. اس حبیب علی اللہ اس کو بھی الٹا گزیر کے لیے بھی رکھنے ملا. نیکی بے مثل عظیم الشان ہے، لیکن اجر نہیں، اس نے کہ اخلاص سے خالی، ایسی نیکی کا کیا فائدہ؟ یہ تو ایک حدیث ہے. اب تقابل کے لیے ایک اور حدیث آپ سنیے، پھر دونوں تقابل کیجیے گا اور اپنی سمت عمل کا تعین کیجیے گا. ان دونوں حدیثوں میں تقابل کر کے، مقارنہ کر کے، موازنہ کر کے یہ طے کریں کہ ہم کس طرف ہیں، ہم کیا کریں، ہماری سمت عمل کیا ہونی چاہیے. یہ ایک شخص ہے اپنے گھر سے نکلا ہے، دوسرا اس کو راستے میں ملتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ سامنے محلے میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں میرا ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہے. اچھا کوئی تجارتی معاملہ ہے؟ نہیں. کوئی کاروباری؟ نہیں. رشتے داری ہے؟ نہیں. کوئی قرض لینا ہے؟ کچھ دینا ہے؟ نہیں. کچھ نہیں. پھر کیوں جا رہے ہیں؟ بس مسلمان ہے، اللہ کی وجہ سے محبت ہے، ملنے جا رہے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں. نہ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی قرض ہے، کچھ نہیں. صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اپنے بھائی سے ملنے جا رہے ہیں. کیا خرچ کیا اس نے؟ چند قدم چل کے گیا ہے نا، کوئی مال خرچ کیا، خزانے لٹائے، یا اپنا خون بہایا، یا پوری زندگی اس مقصد کے لیے برباد کی؟ کچھ نہیں. اپنے گھر سے نکلا ہے، دوسرے محلے میں جا رہا ہے، چند قدم کا چلنا ہے، چند منٹوں کی اور چند ساعات کی نیکی ہے. دوسرا شخص بولتا ہے کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، خود نہیں آیا، اللہ کے بیٹے بھی یہاں کھڑا ہوں تم کو یہ بتانے کے لیے کہ اپنے اس بھائی سے تم نے اللہ کی محبت کی تھی، اللہ نے تم کو اپنا محبوب بنا لیا، اب تم اللہ کے محبوب بن چکے تھے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے. اللہ اکبر. اب مقابلہ کریں، تقابل کریں دونوں روایتوں، کہاں ایک طرف عالم دین کی نیکی پوری زندگی، دوسری طرف ایک شہید کی نیکی پورا خون بہا دیا، کسی طرف ایک سخی کی نیکی خزانے لٹا دیے، لیکن نتیجہ کیا ملا، صلہ کیا ملا؟ کہ وہ پہلے تین انسان بن گئے جن کے ذریعے جہنم کی آگ گرم کی جا رہی. اتنی بڑی نیکی، اتنی بڑی ریاست و رواج، اتنی بڑی مشقت، لیکن حاصل کیا ہوا؟ اور یہاں چند قدم کی نیکی، نہ کوئی مال خرچ کیا، نہ کوئی پسینہ بہایا، نہ کوئی خون بہایا، چند ساعات کی نیکی، چند لمحات کی نیکی، اور اللہ کا محبوب بن گیا. اللہ ہر عمل میں یہ دیکھتا ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے. مجھے راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، مجھے منانے کے لیے، میری رضا جوئی کے لیے اور میری محبت کو حاصل کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یحب الصلاۃ، اللہ کو تین انسانوں سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین انسانوں سے محبت. ایک تو وہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر سے کوئی آئے، بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، کھڑا ہو گیا اور اپنی ضرورت بیان کرتا ہے کہ مجھے، میں فقیر ہوں اور عیال دار ہوں اور تن دست ہوں، میرے ساتھ تعاون کیا جائے. فرمایا کہ ایک شخص پیچھے بیٹھا ہے اس انتظار میں کہ لوگ جائیں تو میں اس سے تعاون کروں تاکہ میرا یہ تعاون اللہ کی رضا کے لیے خالص کروں. چنانچہ چپکے سے وہ اٹھا، اس کو ساتھ لیا اور جو اس کی حاجت تھی اس کو پورا کر دیا. وہ حاجت ایک درہم کی ہو یا 10 درہم کی ہو، لیکن دیکھیں یہاں قدر و قیمت کس چیز کی، وہاں سے قدر کی نہیں، سوال یہ نہیں کہ کیا دیا، اس کی ضرورت کیا تھی، یہاں اہمیت اس چیز کی ہے کہ وہ اس چیز کا انتظار کر رہا ہے مجھے تخلیہ ملے اور میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے دوں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ خزانے خرچ کر کے اللہ کو راضی کرو. فرمایا کہ اتق النار ولو بشدت الامر, آدھی بھجور دی اگر اخلاص سے خرچ کر دو اور تمہاری گردن جہنم میں پھنسی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آدھی بھجور کو قبول کر کے تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد کر کے تم کو جنت میں داخل کر دے. فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جس سے اللہ کو محبت ہے, یہ وہ ہے کہ مار کر ہو رہا ہے جہاد ہو رہا ہے اور مسلمان کمزور پڑ گئے اور دشمن سے ڈر کے وہ بھاگنے لگے اور بھاگ گئے. یہ شخص پلٹتا ہے واپس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میں واپس جانا ہوں یا تو اسلام کی فتح تک اور یا اپنی شہادت تک لڑتا ہوں. فرما کے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا محبوب بنتا ہے. فرما کے تیسرا انسان وہ ہے کہ کوئی جہادی کے کاٹتی قافلہ آ رہا ہے اور آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور یہ قافلہ تھکاوٹ سے چور ہے. اس وقت قافلے والوں کو نیند سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں لگتی, پڑاؤ ڈال دیا گیا, خیمے نصب کر دیے گئے, قافلے والے سو گئے, لیکن یہ انتظار کر رہا ہے کہ سب سو جائے. لیٹ یہ بھی گئے, سب کے سامنے لیٹا یہ بھی گئے, لیکن اس انتظار میں ہے کہ سب سو جائے تو پھر میں اٹھا. چنانچہ دیکھا کہ سب سو چکے ہیں, تاریکی میں اٹھا, وضو کیا, مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو منانے کے لیے. یہ نہیں کہ دنیا دیکھے, لوگ دیکھیں وہ تعریف کریں. فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا محبوب ہے. غور کریں کہ عمل کیا, ایک مظاہرہ, ایک عمل اور اللہ کی محبت حاصل ہو رہی ہے, اور یہ اللہ کی محبت کی معمولی چیز نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا اخبر به جبريل. اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے, اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو جبریل کو بلا کر اس کو خبر دیتا ہے کہ جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہوتی ہے. عرش مرزا پر چرچے ہو رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلایا اور کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرا علیہ سورۃ الکہف, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ کہف پڑھ کے سناؤں. اللہ نے حکم دیا, ابی بن کعب رونے لگے اور کہا کہ آ اللہ سلمانی, کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے یا رسول اللہ, اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ ابی بن کعب کو سورہ کہف سنا. فرمایا کہ ہاں, تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ عرش مولا پر کسی کے چرچے ہوتے ہیں. اب یہ اللہ کی محبت کیا ہے, جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل کو بلا کر خبر دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو اور سب کو بتا دو. جبریل امین ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتے ہوئے ایوہ الملائکہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ, فرشتو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. عرش مولا پر چرچے, ساتوں آسمانوں پر چرچے, فرشتوں کا محبوب بن گیا, اللہ کا محبوب بن گیا. اور فرشتوں کی محبت کا کیا معنی, فرشتوں کی محبت کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دن رات دعائیں کریں گے, استغفار کی دعائیں, بلندی درجات کی دعائیں, رحمت کی دعائیں, برکتوں کی دعائیں. کتنا اونچا مقام, اور یہ سب کچھ کیسے حاصل ہو گیا, یہ سب کچھ ایک عمل سے. اس عمل کی اساس کیا تھی, اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنا. میرے دوستوں اور بھائیوں, اخلاص بہت بڑی دولت ہے. اخلاص عمل, اخلاص عمل کی بنیاد کو سمجھے اور اپنے ہر عمل کو اس بنیاد پر قائم کریں کہ ہم جو بھی عمل کریں, جو بھی نیکی کریں, صرف اس لیے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اگر اخلاص ختم ہو جائے ریا کاری, تو اس سے عمل برباد ہو جاتی ہے. کسی عمل کا کوئی اجر نہیں ملتا, کسی عمل کی کوئی بکٹ نہیں بنتی, نیکیاں برباد, عمل برباد اس ریاکاری سے. تو پھر دوستوں بھائیوں, اخلاص بہت قیمتی چیز ہے, یہ پیدا کیجیے, جتنا ہی یہ پیدا کیجیے. ہر عمل کی اساس یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. دنیا سے وہ عمل ہمارا وقت نہیں ہے. راجم تصدا کر سدا کر اخواہ حتا لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص سمتا دے اتنا چھپا کر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا, اتنا چھپا کر تو قیامت کا دن ہوگا, معاشر کا میدان ہوگا, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, اور وہ قیامت جس کا پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہے, انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سب آتی دل تو ہم اللہ کی ذلے 7 قسم کے انسانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, جن میں یہ انسان بھی شامل. اتنا چھپا کے صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو سکا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے. صحابہ کرام بعض اوقات میدان جہاد میں جا رہے ہوتے تو دعا کرتے ہوئے جاتے کہ یا اللہ کسی ایسے مقام پر شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والے بھی آنکھ نہ, تاکہ یہ بھی تیری رضا کے لیے خالص سے ان شیطان گلی میں انسان مجرا دیتے. شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, انسان کے بدن میں جہاں جہاں تک خون جاتا ہے وہاں وہاں تک شیطان کی رسائی, کسی موقع میں بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے. اس وقت وہ انسان کو گمراہ کر دے کہ دیکھو تم شہید ہو گئے, دنیا دیکھ رہی ریا جاری پیدا ہو گئی, عمل برباد ہو گئی. تو وہ دعا کر کے ہم جاتے ہیں کہ یا اللہ شہادت کی موت دینا اور کسی ایسے مقام پر دینا جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ. تو یہ اخلاص کی اہمیت اور اخلاص کی قدر و قیمت, اس سے نیکیاں قبول ہوتی ہیں اور ریاکاری سے اعمال برباد ہوتے ہیں. میرے دوست اور بھائیوں, کسی مقام پر مسلمانوں کا شرازہ متحد ہو اور کوئی شخص اپنے عمل سے اس میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی نیکیوں کو برباد کرے, اس کی نیکیوں کو کوئی فائدہ نہیں. امت کا انتشار اور افتراق یہ برباد کن ہے اس کے اعمال کے لیے, پھر اس کے اسلام کے دعوے اور اس کے اعمال یہ سب رائے گاہ جائیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من خرج من الجماعۃ شبرا, جو شخص جماعت سے ایک بالشت باہر نکل جائے, فرمایا کہ اس کی موت جاہلیت کی موت. یہ کس کا مقام ہے جو جماعت سے ایک بالشت باہر نکل جائے, اس کی یہ حرکت غلط ہے, یہ امت میں انتشار کا باعث بن سکتا ہے. لیکن ایک شخص جماعت سے نکلتا بھی ہے اور جماعت کے مقابلے میں متوازی جماعت بنا لیتا ہے, دو عمارتیں بن گئی, دو جماعتیں بن گئی, انتشار اور بڑھ گیا. پیغمبر علیہ السلام نے صرف جماعت سے خروج کو جاہلیت کی موت قرار دی, لیکن ایک شخص جماعت سے خروج بھی کرے مقابلے میں جماعت بھی بنائے کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے, کتنا اس کا نقصان ہوگا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان وصلى وزعم انه مسلم, چاہے وہ نمازیں پڑھے روزے رکھے اور یہ دعوی کرے کہ مسلمان, مانا نہ اس کی نمازوں کا فائدہ, نہ اس کے روزوں کا فائدہ, نہ اس کے اسلام کے دعووں کا فائدہ. شیطان کا سب سے مسلم ہتھیار یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابلیس اپنے تخت پہ بیٹھ کے اپنی ذریت کو اور شیطانوں کو بھیجتا ہے, اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میں یہاں بیٹھا ہوں, دنیا کو گمراہ کرو اور رات کو آ کے رپورٹ دو. رات کو شیطان پہنچ جاتے ہیں, ہاں تم نے کیا عمل کیا, فراش نماز پڑھنے جا رہا تھا میں نے روک دیا اس کو, اچھا ٹھیک تم نے کیا عمل کیا, فلاں شخص وہ حج کی نیت اس نے کر لی تھی, حج کی درخواست دینے جا رہا تھا میں نے روک دیا اس کو, کہاں کہو گے ٹھیک ہے تم نے کیا عمل کیا, فلاں جہاد کے لیے جا رہا تھا میں نے روک دیا کہ وہاں مارے جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے, بچوں کا کیا بنے گا, آخر وہ باز آ گیا, ٹھیک ہے تم نے بچا, تم نے کیا عمل کیا, میں فلاں گھر میں تھا اس میں میاں اور بیوی تھے, اس وقت تک میں نے ان کو نہیں چھوڑا جب تک ان میں لڑائی پیدا نہ کر, پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ وہ لڑ پڑے, ان میں انتشار پیدا ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے تخت سے اٹھتا ہے, اس اپنے شاگرد کو اس ذریت کو اس شیطان کو اپنے گلے سے لگا کہ کام تو تم نے کیا, جس نے نمازوں سے روکا, زکاتوں سے روکا, جہاد سے روکا, اس نے بھی کام کیا ہے, اصل کام تم نے کیا, کیونکہ امت کی تفریح, امت کا انتشار, امت کا گروہ میں بٹ جانا یہ سبب ہے امت کی بربادی کا. جب یہ چیز داخل ہو جائے گی تو آخر کار شرابہ بکھرتا جائے گا, امت میں ختم ہوتی جائے گی, اسلام کمزور ہو جائے گا اور امت یہ نکائیاں تفصیل ہو جائے گی. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کردار کا حامل انسان نمازیں پڑھے اور بھی خدا فرمائے ہمیں حق پر قائم رکھے, کتاب و سنت کے ساتھ مکمل تمسک کی توفیق عطا فرمائے, اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے, ان نما یہ تفکر کو المتقین, اللہ تبارک و تعالی متقی انسانوں کی نیکیوں کو قبول کر دے. تو نیکیوں کی قبولیت یہ ہمارے تقوی کی دلیل ہوگی, دعا کریں کہ اللہ ہماری نیکیاں قبول کر دے, اور چیزوں کا خیال رکھیں گے، ہماری توحید راسخ ہو، اتباع سنت کا مقام مضبوط ہو، ہم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، اخلاص موجود ہو، اخلاص قائم ہو. اس کے علاوہ ہم وہ سارے موانع جو نیکیوں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ان سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو بچائیں اور شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کتاب و سنت کے ساتھ ہمارا تمسک مضبوط ہو، رشتہ ہمارا استوار ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اعمال کی قبولیت کا باعث بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام امور پر عمل کرنے